منگل 31 مارچ کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. سعودی قیادت والی مشترکہ عرب فوج کی یمن میں کارروائی کا چھٹا دن. پاکستانی وقت بھی سعودی عرب میں. پاکستان کی بابت سعودی تجزیہ کار بولا،
جو بھی جی. حکومت ہو پاکستان میں، حکومت اس کی بھی ہو جو یا کوئی بھی ہو، علاقات پاکستان سعودی عرب تو اپنا بڑی اسٹرانگ بیس ہے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یمن کے معاملے پر بات چیت کے لیے پاکستان کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی قیادت میں سعودی عرب پہنچ گیا ہے. روانگی سے کچھ دیر قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ وہ سعودی حکام سے یمن کی صورتحال اور سعودی عرب کی سلامتی سے متعلق امور پر بات چیت کریں گے.
جو بھی وہاں سے ہم ڈیولپ کریں گے وہ لے کے آئیں گے یہاں پہ. بالکل فیصلے جو ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے آئینی ادارے ہیں، پارلیمنٹ، باقی پاکستانی عوام کو اعتماد میں لے کے فیصلے کریں گے. اور پاکستان کا جو مفاد ہے وہ اولین ہے.
ادھر پاکستان کے سرکاری ٹی وی کے مطابق وزارت خارجہ نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ پاکستان یمن میں فوجی کارروائی کے لیے لڑاکا طیارے اور بحری جہاز بھیج رہا ہے. وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے نیوز ایجنسیوں کی تمام خبریں بے بنیاد ہیں. پاکستانی فوج کے آپریشن ضرب عزب کے نتیجے میں شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے تقریباً 10 لاکھ متاثرین کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے. پہلے مرحلے میں آج بکاخیل پناہ گزین کیمپ سے 62 خاندانوں پر مشتمل 219 افراد کا قافلہ فوج کی حفاظت میں اپنے گھروں کو روانہ ہوا. واپسی کے پہلے مرحلے میں شامیری کے بعد 13 اپریل تک میر علی اور اسپین وام قبائل کے افراد کی واپسی ہوگی. پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے امن کمیٹی کے مقامی سربراہ کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ 2 رضاکار شدید زخمی ہوئے ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
یہ واقعہ علاقہ گمل میں کوٹ سید بادشاہ کے قریب پیش آیا. پولیس اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد راستے میں گھات لگا کر بیٹھے تھے، اور جب امن کمیٹی کے سربراہ شیرپاؤ محسود اپنے رضاکاروں کے ہمراہ وہاں سے جا رہے تھے تو ان پر شدید فائرنگ کی گئی. پولیس کے مطابق اس حملے میں انور اور وسیم شدید زخمی ہوئے ہیں.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آنے والے سیلاب سے 15 افراد ہلاک اور سینکڑوں بے گھر ہو گئے ہیں. سری نگر سے ریاض مسرور.
صرف 6 ماہ قبل ہلاکت خیز سیلاب سے نبردازمہ ہو چکی کشمیری آبادی پھر ایک بار خوف زدہ ہے. 2 روز سے بارش تھم گئی ہے، لیکن پانی کا بہاؤ اور سطح ابھی بھی تشویشناک بنی ہوئی ہے. اس دوران چٹانیں کھسکنے اور زمین دھنس جانے کی وجہ سے 8 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے اور کئی لاپتہ ہیں. حکومت ہند نے مقامی انتظامیہ کی امداد کے لیے خصوصی ٹیمیں سری نگر روانہ کر دی ہیں، اور مقامی وزیر اعلی مفتی محمد سعید نے متاثرین کے لیے فوری امداد کا اعلان کیا ہے.
بھارت کی سپریم کورٹ نے 1992 میں تاریخی بابری مسجد مسمار کیے جانے کے معاملے میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنماؤں لال کرشن اڈوانی اور مرلی منوہر جوشی سمیت 20 افراد کو نوٹس جاری کیے ہیں. عدالت میں یہ درخواست الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف دائر کی گئی تھی، جس میں مذکورہ افراد کو بابری مسجد مسمار کیے جانے کی سازش کے الزام سے بری کر دیا گیا تھا. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر ابتدائی معاہدے کے امکانات بہت روشن ہیں. انہوں نے یہ بات سوئٹزرلینڈ میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان جاری مذاکرات کے آخری دن کہی ہے. یہ مذاکرات ایران اور امریکہ اور روس سمیت 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ہو رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ایران کو جوہری بم بنانے سے روکا جائے، جبکہ ایران اپنے اوپر عائد پابندیوں کا خاتمہ چاہتا ہے. شام میں موجودہ صدی کے بدترین انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے کویت نے 10 کروڑ ڈالرز کی امداد دینے کا وعدہ کیا ہے. یہ وعدہ کویت کی میزبانی میں شام میں ہونے والی ڈونرز کانفرنس میں کیا گیا. اجلاس میں شریک اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا شام میں 5 سال سے جاری خانہ جنگی کے باعث یہاں ہر 5 میں سے 4 افراد غربت، بدحالی اور محرومی کی زندگی گزار رہے ہیں. اقوام متحدہ نے اس بات کا بھی شکوہ کیا کہ گزشتہ کانفرنس میں کیے گئے امداد کے وعدے صرف وعدے ہی رہے. نائجیریا کے صدارتی انتخابات کے اب تک کے نتائج میں سابق فوجی حکمران محمد بخاری کو موجودہ صدر گڈلک جوناتھن پر واضح برتری حاصل ہے. ابھی تک نصف سے زیادہ ریاستوں سے نتائج آ چکے ہیں، جبکہ زیادہ آبادی والے کچھ ریاستوں سے نتائج آنا ابھی باقی ہیں. سائنسدان بحر ہند کی تہ سے نکالے جانے والے فاسلز کی مدد سے مون سون کی بارشوں کے ارتقاء کا کھوج لگا رہے ہیں. تفصیل سنا گلزار سے.
یو کے انٹرنیشنل اوشن ڈسکوری پروگرام کے تحت سائنسدانوں نے سمندر کی گہرائی میں کھدائی کر کے آبی حیات کے فوسلز حاصل کیے. ان فوسل سے اب سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ماضی میں ہونے والی بارشیں ماحولیاتی تبدیلی پر کس طرح اثر انداز ہوئیں. اس تحقیق سے ماضی میں ہونے والی بارشوں اور اس وقت کے درجہ حرارت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے یہ یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. یمن کے خلاف سعودی عرب کی قیادت والی مشترکہ عرب فوج کی کارروائی پر اسرائیل میں کیا رد عمل ہے؟ پاکستان کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستانی فوج سعودی فوجیوں کے ساتھ مل کر اس وقت کیا کر رہی ہے؟ اور یہ یمن کی لڑائی جا کس طرف رہی ہے؟ یہی ہے سہربین کا آج کا بڑا موضوع. لیکن آئیے پہلے شروع کرتے ہیں پاکستان سے. وہاں وزیر اعظم میاں نواز شریف نے واضح طور پر آج کہا کہ سعودی عرب کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی صورت میں پاکستان بھرپور رد عمل ظاہر کرے گا، مگر اگر اس کو خطرہ لاحق ہوا تو. یہ بیان انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اجلاس کی صدارت کے دوران دیا، جس میں مشاورت کے بعد ایک اعلی سطح کا وفد سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوا. وفد دو دن سعودی عرب میں قیام کرے گا اور سعودی حکام سے یمن کی صورتحال اور سعودی عرب کی سلامتی سے متعلق امور پر بات کرے گا. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ہارون رشید.
پاکستان کی وضاحتوں کے باوجود کہ وہ یمن میں باغیوں کے خلاف کارروائی میں شریک نہیں ہوگا، صورتحال مکمل طور پر واضح نہیں ہو سکی ہے. سعودی حکام بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان یمن کو لے کر اتحاد کا حصہ ہے اور بات چیت صرف اس کی شرکت کے وقت اور تعداد کے بارے میں اب ہو رہی ہے. سعودی عرب کو کس قسم کی عسکری مدد درکار ہوگی، اسی کا جائزہ لینے کے لیے پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں ایک وفد ریاض پہنچا ہے. وفد میں قومی سلامتی اور خارجہ امور کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز کے علاوہ چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز میجر جنرل عامر ریاض بھی شامل ہیں. اس وفد کی تشکیل اور روانگی کا اعلان ابتدائی طور پر گزشتہ ہفتے کیا گیا تھا، تاہم عرب لیگ کے اجلاس کے نتائج آنے تک اس کی روانگی دو مرتبہ مؤخر کی گئی. حکومت پاکستان پہلے ہی سعودی عرب کی علاقائی سالمیت کو خطرہ ہونے کی صورت میں ہر ممکن مدد دینے کا اعلان کر چکی ہے، تاہم ابھی تک وہاں فوج بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. پاکستان نے اس قضیے میں اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی کے کردار پر بھی گزشتہ دنوں زور دیا تھا. نجم برہانی جیسے تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا.
اس کا رول ضروری ہے، کیونکہ اس کا پھر یہ ہوگا کہ پاکستان پر ڈائریکٹ کوئی بات نہیں آئے گی کہ اس نے کسی اور ملک میں انٹرفیئر کیا ہے. اس کی قانونی وجہ ہوگی، اور وہ یہ کہ او ایس سی کے ایک اجلاس میں کوئی متفقہ فیصلہ ہوگا اور اس میں پھر عمل درآمد ساری اسلامک کنٹریوں کے اوپر لاگو ہوگا. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے.
کل رات گئے فوج نے ایک بیان میں تقریباً 300 پاکستانی فوجیوں کی سعودی عرب کے ساتھ طائف میں مشترکہ جنگی مشقوں میں مصروف ہونے کا بھی اعلان کیا. بیان کے مطابق یہ مشقیں پہلے سے طے شدہ تھیں. پاکستان کی بیشتر سیاسی جماعتیں یمن میں پاکستانی فوج بھیجنے کی مخالف ہیں، اور اپوزیشن کی جانب سے اس معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مطالبہ بھی کیا گیا. پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بھی طلب کیا جا سکتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا روانگی سے قبل کہنا تھا،
جو بھی وہاں سے ہم ڈیولپ کریں گے وہ لے کے آئیں گے یہاں پہ. بالکل فیصلے جو ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے آئینی ادارے ہیں، پارلیمنٹ اور باقی پاکستانی عوام کو اعتماد میں لے کے فیصلے کریں گے، اور پاکستان کا جو مفاد ہے وہ اولین ہے، امہ کا مفاد جو ہے وہ ہمیں بڑا عزیز ہے. ہم نے تو بڑا کلیئر کٹ سٹینڈ لیا ہے کہ سعودی عربیہ کی جو جغرافیائی اور جو انٹیگریٹی ہے، یہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے، اگر وہ وائلیٹ ہوتی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، سعودی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے.
ادھر پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ یمن سے 500 پاکستانیوں کی وطن واپسی کے بعد اب توجہ عدن اور مکالہ میں پھنسے ہوئے پاکستانی شہریوں کو وہاں سے نکالنے پر مرکوز ہے. پاکستانی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستانیوں کے انخلاء کے لیے چین کی مدد لینے کا معاملہ بھی زیر غور ہے. چین کے بحری جہاز یمن میں موجود 600 چینیوں کو نکالنے کے لیے عدن پہنچ چکے ہیں. ہارون رشید، BBC اسلام آباد.
آئیے اب سعودی عرب چلتے ہیں، وہاں سے ان کا موقف اور رد عمل دیکھتے ہیں. یمن میں سعودی قیادت والی مشترکہ عرب فوج کے فضائی حملے جاری ہیں. تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے میں نے سعودی سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد المینا سے بات کی اور جنگ کی بابت تازہ ترین خبریں پہلے پوچھی.
میں تو اس کو جنگ نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ روسی جو ہیں دے اوور ٹک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ. یہ جو گورنمنٹ جو تھی، اٹ واز جو الیکشن ہوئے یمن میں، اٹ واز اے ویری صاف ستھرا، جیسے کہتے ہیں اردو میں، کلین الیکشن انٹرنیشنل آبزرور سے. اور معلوم نہیں کیوں یہ لوگ نے آ کر انہوں نے پریزیڈنٹ کو اریسٹ کیا، پھر کیبنٹ منسٹرز کو اریسٹ کیا، پھر بھاگ گئے پریزیڈنٹ. تو اور اس میں یہ ہوا کہ یمن از اے ویری ٹرائبل سوسائٹی، سب قبائل ہیں. تو دی ایکشن واز ٹیکن ٹو اسٹاپ دیز پیپل. میں ان کے خلاف ہوں کیونکہ یہ ایک ڈیموکریٹک اور نظامی گورنمنٹ پر انہوں نے انقلاب کیا.
اچھا، تو المینہ صاحب، نقل مکانی کرنے والے یمنیوں کے کیمپ پر حملے کے بعد کیا سعودی عرب کی فوجی کارروائی میں کمی کے اشارے ان دیے ہیں؟
نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ آپ جانتے ہیں یمن از اے ویری ماؤنٹینس ایریا، افغانستان کی طرح ہے. جب اٹیک ہوا، آپ جانتے ہیں کہ 70,000 مصری عبداللہ سلال کے ریولوشن میں ہوا، تو اس وقت کچھ نہیں ہوا. تو آئی ڈونٹ تھنک سو دی آئیڈیا آف دا سعودی گورنمنٹ، میں پڑھتا ہوں، میں تو اکیڈیمک وائز بات کر رہا ہوں آپ کو، اینالسٹ کی طرح، از ناٹ ٹو انٹر یمن اینڈ فائٹ. وہ صرف یہ کہ روسیوں نے جو پورے آرمز اور ایمونیشن لیے ہیں اور جو دوسرے ایئر فورس بیسز کو پکڑے ہیں، کل یہ سب آرمز اور ایمونیشن ول کم ان دی ہینڈز آف ٹیررسٹ. سو یہ لمیٹڈ اٹیک. ایسے لوگ کہتے ہیں کہ پورے یمن میں مار دھاڑ. آج میں بات چیت ہوئی میری یمنی لوگ کے ساتھ ریاض میں اور آؤٹ سائڈ، ان کے فیملیز ہیں، صرف پن پوائنٹ ٹارگیٹڈ آف دیز ایئر بیس.
تو خالد المینی صاحب، اس وقت یمن کے اندر زمینی سطح پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا عدن پر بھی باغیوں کا قبضہ ہو سکتا ہے؟
نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. باغیوں کا قبضہ عدن پر نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ بڑی غلطی تھی انہوں نے، کیونکہ اگر یہ حوثیوں اونلی نارتھ یمن کے ہیں، یہ عدن کے لوگ نہیں، عدن از ساؤتھ یمن. تو میں آئی ڈونٹ تھنک سو اس پر قبضہ ہوگا. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جو ایئر فورس جو ہے ول الاؤ اینی ون ٹو انٹر عدن.
اچھا، تو یہ یمن میں جو فوجی کارروائی ہے خالد المینہ صاحب، فضائیہ کی یہ جو بمباری ہے، یہ کب تک جاری رہ سکتی ہے؟
میرے خیال میں ویری لمیٹڈ ہے، اور یہ کئی دنوں کی بات ہے. ایز آئی سیڈ، یعنی جو کولیشن ہے اور دوسرے آر مور کنسرنڈ اباؤٹ انٹرنل سیکورٹی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ گڑبڑ اور یہ نہ پھیل جائے. اینڈ آئی تھنک ون چیز، میرے خیال میں ایک دو دن سے تو یہ کافی سگنلز نکلے ہیں کہ دے ول گو اینڈ نیگوشیٹ. اور ان کو اگر آپ جیسے کہتے ہیں نیوٹرل اینالسٹ، چار دن سے میں دیکھ رہا تھا انالیسس کے، پلیز آپ اپنے لیڈرس کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم ریاض میں نہیں آئیں گے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم قطر نہیں جائیں گے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم صرف یو اے ای جائیں گے، پھر ان کے پاس یہ گڑبڑ ہوئی. آئی تھنک اٹ ہیز ٹو اسٹاپ، بیکاز ہم سب، میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں کہ یہ جو اگینسٹ دی ہیومن میزری، یہ مر رہے ہیں، جو بھاگ رہے ہیں سب. اگر آپ ان کے فوٹو بھی دیکھیں، یہ سب لنگی پہن کے بھاگ رہے ہیں. آپ دیکھا کہ ٹرک پر، اس پر بندروں کی طرح، آئی ایم سوری ٹو سے، اٹس لائک اے بنچ آف منکیز. نہ ان کے پاس آرمی ہے. اور یہ جو عبد الملک اور یہ اور دوسرے، انہوں نے کافی ان کو دھوکہ دیا اپنے فالوورز کو.
تو خالد المنے صاحب, پاکستان کا ایک وفد سعودی عرب پہنچ رہا ہے, سعودی عرب پاکستان سے کیا چاہتا ہے, وہ کیا مانگ رہا ہے؟
پاکستان سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ویری اسٹریٹجک, اٹ از ناٹ کنسرننگ لیبر اور بزنس. یہ شاہ فیصل کے زمانے سے پاکستان از اے فرنٹ لائن فار سعودی عربیہ ایز اے سورس آف اسٹریٹجی. ان کے تعلقات, پاکستان کی آرمی نے سعودی عرب کو ٹرین کیا, ان کے نیوی نے ٹرین کیا 60s, 70s, 80s میں. تو جو وفد آیا ہے ریاض میں, آئی تھنک میک مور کوآرڈینیشن اینڈ ٹو سی ٹو اٹ کہ کچھ نہ کچھ کوئی حل ہو جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی کی بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے خود کی ان کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا. آئی تھنک دس از اے پروسیس آف کوآرڈینیشن اور کوآپریشن. لوگوں نے کہا کہ یہ الائنس دوسرے ملک کے خلاف ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو.
ٹھیک, تو ایک آخری سوال یہ بھی,
اور جو بھی حکومت ہو پاکستان میں, یعنی حکومت جس کی بھی ہو, پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا بھٹو یا کوئی بھی ہو, علاقات پاکستان سعودی عرب کے بھی کافی آر بلڈ آن اے ویری اسٹرانگ بیسس.
ٹھیک, تو خالد المنے صاحب, کیا یمن پر زمینی کارروائی کے لیے سعودی عرب کے پاس اپنی فوج موجود ہے؟
یہ سوال جو آپ نے پوچھا, یہاں ہے فوج, یعنی زمین کارروائی کے لیے بھی فوج یہاں ہے. لیکن میں نے ایسے آپ سے کہا ہے, آج کل اخباروں میں آ رہا ہے کہ سعودی عرب ہیز ہائرڈ پاکستانی سوسائٹی, یو کینٹ ہائر این آرمی. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں, اور اگر پاکستان کے جو آئے ہیں یہ جسٹ فار کوآرڈینیشن. اور جو ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی آ رہی ہیں, اور کافی دوسرے سورسز سے کہہ رہے ہیں ٹو فائٹ آن بہاف آف سعودی عربیہ اور ایون سعودی آرمی, آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن جواب آپ کو میں دیتا ہوں کہ سعودی کے پاس آرمی ہے, لیکن دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو انٹر انٹو فائٹ. اور کس سے فائٹ کریں سر, وہ اس سے بھاگ جائیں گے.
سعودی عرب سے یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد المینہ. ٹیلی فون لائن کی خرابی کے لیے میں اپنے سامعین سے معذرت چاہوں گا. پاکستانی فوج کے ترجمان نے بین الاقوامی میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں کے بعد کہا ہے کہ پاکستانی فوج کا ایک دستہ سعودی عرب میں مشترکہ فوجی مشقوں کے لیے گیا ہوا ہے, اور یہ مشقیں پہلے سے طے تھیں, اور ان کا یمن میں سعودی فوجی کارروائی سے کوئی تعلق نہیں. سوال یہ ہے کہ پاکستان کی کسی بھی ملک کے ساتھ فوجی مشقوں کی پالیسی ہے کیا, اور کیا ایسی مشقوں کی اطلاع عوام یا میڈیا کو دی جاتی ہے؟ میں نے یہی سوال عسکری امور کے تجزیہ کار پاکستان کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سید سعد محمد سے کیا.
سعودی عرب کے ساتھ ہوتی ہیں, باقیوں ساتھ کوئی 3 سال کا ہے, کوئی 5 سال کے وہ وقفے کے بعد یہ اس قسم کی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہیں. سعودی عرب کے ساتھ سالانہ یہ مشقیں ہوتی ہیں. پچھلے سال یہ جیلن کے قریب پہاڑوں میں ہوئی تھی, اس میں کچھ ریگولر کیا نام ہے فورٹ انفنٹری وغیرہ بھی اس میں حصہ لیتے ہیں.
تو کیا ان فوجی مشقوں کی اطلاع منظر عام پہ لائی جاتی ہے, پبلک کو دی جاتی ہے بلا روک ٹوک, یا اس کو؟
بالکل, اس میں ہاں جی, اس میں اطلاع بھی دی جاتی ہے. تو میڈیا بھی پاکستان میں, تو میڈیا کو بھی اجازت ہوتی ہے. سعودی عرب میں شاید ادھر میڈیا کو اتنی اجازت نہیں ہوتی, لیکن پاکستان میں تو آئی ایس پی آر والے میڈیا کو بھی لے کے جاتے ہیں, وہ تصاویر بھی اخباروں میں آتی رہتی ہیں. اور یہ جو پاکستان کے ایکسرسائزز ہیں, یہ چند ممالک کے ساتھ اور ہیں جو پاکستان کے بڑے قریبی دوست ہیں.
ٹھیک ہے, تو بریگیڈیئر صاحب محمد صاحب, بعض بین الاقوامی میڈیا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یمن کے شمال مغرب میں واقع عمان میں بھی پاکستانی فوج مشق کر رہی ہے. اس بارے میں فوج کا اطلاعات کا ادارہ آئی ایس پی آر واضح طور پر پبلک کو اطلاعات کیوں نہیں دے رہا؟
نہیں, میرے خیال میں اس وقت تو میری معلومات کے مطابق عمان میں کوئی ہماری فوجی موجودگی نہیں ہے. یو اے ای میں فوجی موجودگی ہے, اور وہ بھی صرف جو ایڈوائزری گروپ ہے وہاں پر وہ موجود ہے, وہ چند لوگ ہیں, وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. عمان میں ہمارے کسی کا میری معلومات کے مطابق پاکستان کا کوئی فوجی وہاں پر خاص کر کمبیٹ یونٹ کی موجودگی نہیں ہے.
اچھا, پاکستانی ایئر فورس کے فائٹر جیٹس اطلاعات کے مطابق, میں اسی لیے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, کہ سعودی عرب میں موجود ہیں اور وہ اس کارروائی میں حصہ لے رہے ہیں. دو سوال ہیں یہاں پر, کیا واقعتاً پاکستان کی فائٹر جیٹ سعودی عرب میں موجود ہیں, اور دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ اگر وہ موجود ہیں تو پہلے سے تھے ابھی گئے ہیں, اور کیا وہ واقعتاً حصہ لے رہے ہیں کسی قسم کا؟
میری معلومات کے مطابق ایک اسکواڈن جو JF-17 کا ہے, اس کو الرٹ سگنل مل گئے ہیں کہ انہوں نے جانا ہے سعودی عرب میں 15 या 18 جہاز جو ہے وہ جانے ہیں وہاں پر. یہ ابھی وہاں پر پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں میرے خیال میں, مجھے اس سے پوری خبر تو نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں ابھی تک گئے نہیں ہیں
اور نہ پہلے سے.
اتنی میری معلومات ہے کہ 15 سے 18 جہاز وہ سعودی عرب میں وہاں پر اسٹیشن کرنا, اس کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں.
تو یہ تو بات واضح ہو گئی, لیکن پاکستانی فائٹر جیٹس اس سے پہلے سے وہاں پر موجود نہیں ہیں.
نہیں, اس سے پہلے وہاں پر موجود نہیں ہے.
ظاہر اگر موجود
پاکستان کے, بلکہ اس سے پہلے جب ہماری بری فوج وہاں پر موجود تھی, ہوائی فوج کا کوئی دستہ وہاں پر نہیں تھا.
اچھا,
کمپیکٹ دستہ نہیں تھا.
ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر جہاز موجود ہی نہیں ہے تو وہ کسی قسم کے ایئر اٹیکس میں حصہ بھی نہیں لے رہے.
نہیں, فی الحال میرے خیال میں ابھی تک وہ نہیں ہے وہاں پر, ان کی سعودی عرب میں موجود تھی.
ٹھیک ہے, تو بریگیڈیئر صاحب,
کوئی احکامات پاکستان میں جاری کر دیے گئے کل رات کو, مجھے نے بتایا تھا کہ کوئی احکامات ہیں.
ٹھیک ہے, تو بریگیڈیئر سعد محمد صاحب, آپ کی اطلاعات کے مطابق پاکستان کی فوجیں اس وقت کن کن ملکوں میں تعینات ہیں یا موجود ہیں؟
سب سے زیادہ تو اقوام متحدہ کے جو پیس کیپنگ مشن ہے اس میں پاکستانی فوج کی تقریباً 10,000 کے قریب ہماری نفری موجود ہے, اور وہ ہے کانگو میں ہے, سینٹرل افریقہ ریپبلک میں, لائبیریا میں ہے. ہیٹی میں سے نکل آئی ہے, ہیٹی میں پہلے تھی لیکن ہیٹی سے نکل آئی ہے. یہ ہے اقوام متحدہ کے نیچے جو ہے وہ وہاں پر پیس کیپنگ میں موجود ہے. اس کے علاوہ بھی سب سے بڑا جو گروپ ہے وہ تقریباً 780 یا 790 افراد ہیں جو پاکستان کے سعودی عرب میں موجود ہیں, سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں. ان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ ایک بریگیڈیئر کے نیچے سعودی جو لینڈ فورسز ہیڈ کوارٹر ہے اس کے زیر سایہ کام کرتے ہیں. اس کو جو سینئر موسٹ ہوتا ہے اس کا سینئر پاکستان آرمی آفیسر کہتے ہیں, اور وہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے. لیکن یہ بھی زیادہ تر تربیتی یا ایڈوائزری گروپ ہے, اس میں کمبیٹ یونٹ شامل نہیں ہے. اس طرح یو اے ای میں کچھ لوگ جو ہیں ہمارے وہاں پر موجود ہیں, وہ بھی ایڈوائزری گروپ میں ہیں, ان کا کوئی کمبیٹ رول نہیں ہے.
تو اس وقت جو سعودی عرب نے پاکستان سے فوج مانگی ہے وہ کتنی مانگی ہے, اگر مانگی ہے تو آپ کی اطلاع کیا ہے؟
میرے خیال میں جو سعودی ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً 2 ڈویژنس کی ہے, کہ وہ پاکستان وہاں پر 2 ڈویژن رکھے. لیکن پاکستان کی اپنی مشکلات ہیں, چونکہ مغربی سرحد کے اوپر قبائلی علاقوں میں پاکستان کی فوج جو ہے وہ وہاں پر ایک آپریشن میں حصہ لے رہی ہے, یہاں پر مشرقی سرحد کے اوپر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کو اس وقت 2 ڈویژن فوج جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کرنا اور سعودی عرب میں بھیجنا فی الحال ممکن نہیں ہوگا, لیکن میرے خیال میں کچھ بریگیڈ یا بریگیڈ پلس لیول کے اوپر تو فورن سعودی ریکویسٹ جو ہے یا ان کا جو خواہش ہے کہ وہاں پر پاکستانی ٹروپس آئے, تو یہ تو پاکستان کو بھیجنے پڑیں گے. یہ پاکستان کی میرے خیال میں مجبوری ہے, اور جو ریجن میں اس کی پالیسیز ہیں اگر پاکستان میں ان پالیسیز کو پرسو کرنا ہے تو یہ پاکستان کو اقدامات اٹھانے پڑیں گے. سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ بڑی مشکل حالات میں کئی دفعہ پاکستان کے ساتھ مدد کی ہے, میرے خیال میں پاکستان کی مجبوری ابھی بن گئی ہے کہ وہ کچھ رد عمل تو ظاہر کرے گا.
تو پاکستان کی فوج کے علاوہ بریگیڈیئر سعد محمد صاحب, ریٹائرڈ یا ایکس سروس مین بھی تو اپنے طور پر سیکیورٹی ڈیوٹیز کے لیے کئی عرب ممالک میں کام کر رہے ہیں, اس کی کچھ تفصیل ہے؟
جی بالکل, جب یہ بحرین میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ عمان کی فوج میں کام کر رہے ہیں. عمان کی فوج تو زیادہ تر اپنی ریکروٹمنٹ جو گوادر اور جو ساحلی پٹی ہے اس علاقے میں سے کرتے ہیں, اور یہ میرے خیال میں پاکستان کی وجود میں آنے سے پہلے یہ لوگ جاتے تھے اور وہاں پر عمان میں نوکریاں وغیرہ کرتے تھے, اور گوادر عمان کا حصہ تب بھی رہا ہے پاکستان کی بننے کے بعد, کئی سال جو ہے یہ عمان کا حصہ بھی تھا, وہاں پر اس تعلق سے جا رہے ہیں. جو بحرین میں مسئلہ پیدا ہوا تھا اور وہاں پر ایک شورش کا سما ہو گیا تھا, تو اس وقت سعودیوں نے پاکستان سے یہ درخواست کی تھی کہ کچھ پاکستانی ٹروپس کو اسٹیشن کیا جائے بحرین میں. اس وقت کی فوجی قیادت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر ہم پاکستانی ریگولرز کو بحرین میں ڈپلائی کریں گے تو اس کی بڑی ریجنل کمپلیکیشن ہوگی, پاکستان کے لیے بڑی مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو بلکہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ تجویز کیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو ریٹائرڈ سروس مین جو ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں, ان کو آپ بحرین کی فورسز میں آپ ان کو ریکروٹ کریں اور آپ ان کو استعمال کریں. تو تقریباً 38,000 پاکستان کے سابقہ سروس مین اس وقت بحرین کی وہ ہے لینڈ فورسز ہیں, پولیس ہے, پیراملٹری میں کام کر رہے ہیں.
فوجی فوجی ہوتا ہے, فوج کے معاملات فوجی سے پوچھتے ہیں. تو گھر کے اندر کی صورتحال واضح طور پہ سامنے آتی ہے. یہ تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد. سوال یہ ہے کہ اس یمنی صورتحال پر سعودی عرب کی قیادت والی مشترکہ عرب فوج کی کارروائی پر پاکستان کی سول سوسائٹی کا کیا رد عمل ہے؟ ظاہر بات سول سوسائٹی والے سے کرنی چاہیے. ہم نے اس سلسلے میں جبران خلیل سے بات کی ہے جو وکیل بھی ہیں اور علمبردار سرگم کارکن بھی ہیں. ساتھی اسرائیل میں کیا رد عمل ہے؟ ظاہر ہے اس کے لیے ہم اسرائیل جائیں گے. وہاں اسی قضیے کے سلسلے میں ہم نے صحافی ہریندر مشرا سے بات کی ہے. گویا یہ دو موضوعات تھوڑی دیر میں آنے کو ہیں. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں. وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹ میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹ میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال ذیشان حیدر کی زبانی سے.
کرکٹ ورلڈ کپ 2015 میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے آسٹریلوی بولر مچل سٹارک عالمی درجہ بندی میں پہلے نمبر پر پہنچ گئے ہیں. مچل سٹارک نے حال ہی میں ختم ہونے والے ورلڈ کپ میں 22 وکٹیں لے کر اپنی ٹیم کو پانچویں مرتبہ چیمپئن بنوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا. آئی سی سی کی جانب سے آج جاری ہونے والی نئی عالمی رینکنگ کے مطابق ٹیموں میں آسٹریلیا پہلی، بھارت دوسری، جنوبی افریقہ تیسری پوزیشن پر ہیں، جبکہ پاکستان کی ساتویں پوزیشن ہے. بولرز میں مچل سٹارک پہلے، لیگ اسپنر عمران طاہر دوسرے اور پاکستانی آف اسپنر سعید اجمل تیسرے نمبر پر ہیں. ورلڈ کپ میں 482 رنز کے ساتھ تیسرے بڑے اسکورر اے بی ڈیویلیئرز 900 پوائنٹس کی حد عبور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے دنیا کے 11ویں اور ہاشم عاملہ کے بعد جنوبی افریقہ کے دوسرے بیٹسمین ہیں. جبکہ بیٹسمینوں کی رینکنگ میں اے بی ڈیویلیئرز پہلے، کمارا سنگاکارا دوسرے، ہاشم عاملہ تیسرے اور وراٹ کوہلی چوتھے نمبر پر موجود ہیں. دنیا کے بہترین آل راؤنڈرز میں دلشان پہلے، شکیب الحسن دوسرے، اینجلو میتھیوز تیسرے اور محمد حفیظ رینکنگ میں چوتھے نمبر پر ہیں. عالمی چیمپئن آسٹریلیا نے انگلینڈ کے خلاف جولائی میں ہونے والی ایشز سیریز کے لیے 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. مائیکل کلارک کپتان اور سٹیون سمتھ نائب کپتان ہوں گے. ان کے علاوہ پاکستانی نژاد اسپنر فواد احمد کو بھی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. اور ٹینس میں خواتین کے مقابلوں میں وینس ولیم عالمی نمبر 5 کیرولائن وزنیاکی کو 6-3، 7-6 اور 7-1 سے شکست دے کر میامی اوپن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. دوسری جانب سرینا ولیم بھی سویٹلانا کوزنیتسووا کو 6-2، 6-3 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچی ہیں، جس کے بعد اب کوارٹر فائنل میں سرینا ولیمز کا مقابلہ سبینا لیزکی سے ہوگا اور وینس ولیم سواریز نوارو کے مد مقابل ہوں گی. فارمولا 1 ورلڈ چیمپئن لوئس ہیملٹن مرسیڈیز کے ساتھ اسی ہفتے نیا معاہدہ کرنے والے ہیں. یہ معاہدہ سالانہ 27 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کا بتایا جا رہا ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے ذیشان حیدر سے سنا. ایران کے سلسلے میں، اس کے جوہری پروگرام کے سلسلے میں مذاکرات لگتا ہے کسی مثبت نتیجے تک پہنچا چاہتے ہیں. اس کے بارے میں رپورٹ جامع رپورٹ سیربین میں شامل ہے. لیکن اب سیربین کا نصف آ رہا ہے. اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کی سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری ہے معصومہ ملک کی.
حکام کا ایک وفد وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں سعودی عرب پہنچا ہے. اپنے دو روزہ دورے میں یہ وفد سعودی حکام سے یمن کی صورتحال اور سعودی عرب کی سلامتی سے متعلق امور پر بات چیت کرے گا۔ ادھر پاکستان کے سرکاری ٹی وی کے مطابق وزارت خارجہ نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ پاکستان یمن میں فوجی کارروائی کے لیے لڑاکا طیارے اور بحری جہاز بھیج رہا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آنے والے سیلاب سے 15 افراد ہلاک اور سینکڑوں بے گھر ہو گئے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر ابتدائی معاہدے کے امکانات بہت روشن ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے معصومہ ملک سے سنی اور سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سہربین کا آج کا بڑا موضوع یمن کی صورتحال ہے۔ وہاں پر سعودی عرب کی قیادت والی مشترکہ عرب فوج کارروائی کر رہی ہے۔ پاکستانی وفد سعودی عرب پہنچا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان مل کر جنگی مشقیں کر رہے ہیں، لیکن اس کا یمن کی کارروائی سے کوئی تعلق نہیں، یہ مشقیں پہلے سے طے تھیں۔ یہ جو پوری صورتحال ہے، اس کا اسرائیل میں کیا اثر ہے؟ اسرائیل کیا سوچ رہا ہے کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست؟ کیا صورتحال مختلف ہے؟ اور پاکستان میں سول سوسائٹی اس پوری صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ یہ دونوں موضوعات آنے کو ہیں۔ پہلے ہم چلتے ہیں اسرائیل۔ یمن میں سعودی عرب کی قیادت والی مشترکہ عرب فوج کی کارروائی کے حق میں اور مخالفت میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کی قیادت والی اس فوج کی کارروائی پر یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے میں نے بات کی اور جاننا چاہا کہ کیا رد عمل ہے وہاں پر، حکومت اور میڈیا کہہ کیا رہا ہے۔
اسرائیلی حکومت کی طرف سے تو کسی طرح کا کوئی بیان اس پر نہیں آ رہا ہے۔ یہ جب سے جنگ چھڑی ہے تب سے یہاں سے سرکاری طور پر کسی طرح کا اس پر کوئی رد عمل نہیں ہے، اور جو بھی بات چیت ہے تھوڑی بہت وہ ذرائع ابلاغ میں ہی ہو رہی ہے۔ اور ذرائع ابلاغ میں بھی اگر دیکھا جائے، دراصل تو جس طرح سے شام کو لے کر کے کوئی بہت زیادہ چرچا نہیں ہوئی ہے، کوئی بہت زیادہ سیاسی تجزیہ نگاروں نے بھی کسی طرح کا کوئی بیان کسی طرح کی پہل نہیں کی ہے، اسی طرح سے اس ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ذرائع ابلاغ میں جو ہے بہت زیادہ اس کو لے کر کے بھی کوئی چرچا نہیں ہو رہی ہے۔
تو اسرائیل میں کیا یہ خدشہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یمن کے لیے بننے والی مشترکہ عرب افواج کل کو اسرائیل کے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں، جو وہاں پر ریبل فورسز ہیں اور جس طرح کا سلوگن لے کر کے ان لوگوں نے یہ جو پوری جو جنگ شروع ہوئی اور جس طرح کے سلوگنز کا استعمال ہو رہا ہے، تو اس میں اسرائیل کا تو ذکر بار بار ہو رہا ہے۔ اور دراصل مشرق وسطیٰ کے باقی اگر علاقوں میں بھی نظر ڈالیں، باقی ملکوں میں بھی نظر ڈالیں جہاں اس طرح کے جنگ ہو رہے ہیں، جہاں اس طرح کی لڑائی ہو رہی ہے، تو وہاں بھی اس طرح کے جو سلوگنز ہیں وہ تو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسرائیلی جو اس کا موقف ہے اور جو اسرائیلی سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا ریلنگ پوائنٹ ہے، اس کو لے کر کے کوئی بھی جو فورس ہے وہ اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو موبیلائز کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے۔ جہاں تک اسرائیل کا اس جنگ میں کھینچے جانے کی بات ہے، تو اسرائیل میں ایسا نہیں مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل اس کی اور بڑھے گا، لیکن دوسری طرف یہ بات ضرور کہی جا رہی ہے کہ جو عرب ورلڈ میں یا پھر جو مسلم ورلڈ میں جو فشرز ہیں، جو آپسی جو اختلافات ہیں، جو لوگوں میں اتنے ڈفرینسز جو ہیں، وہ بڑا شارپلی اب پورے مشرق وسطی میں دکھ رہا ہے۔ مشرق وسطی کے تمام ملکوں میں یہ جو آپسی جو اختلافات ہیں وہ سامنے ابھر کے سامنے وہ نظر آ رہی ہیں، اور اس سے جو اسرائیلی موقف ہے، جو اسرائیلی جو عام لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اسرائیل میں بات ہمیشہ کہی جاتی رہی ہے کہ عرب ورلڈ جو ہے وہ ایک مونولیتھک انٹیٹی نہیں ہے، وہ اب بالکل صاف ہو گیا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بھلے ہی اسرائیل کے خلاف پوری جو عرب دنیا ہے وہ اقوام متحدہ میں جب بھی کوئی کسی طرح کا ریزولیوشن آتا ہے تو اسرائیل کے خلاف ووٹ دیتی ہے، لیکن اندر ہی اندر ایسا نہیں ہے کہ پورا جو عرب ورلڈ ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے۔
تو ہریندر مشرا، سعودی عرب اور اسرائیل دونوں کے دونوں ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں ایک جیسا موقف رکھتے ہیں، یمن میں جنگ کے بعد اس ایک جیسے موقف میں کیا کوئی فرق پڑا ہے؟
دیکھیں، اس موقف میں تو کوئی فرق پڑا نہیں ہے، اور نہیں کوئی ایسی امید کی جا رہی تھی کہ کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ دونوں ہی ملکوں کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ایک طرح کے ہیں۔ اسرائیل اور سعودی عربیہ بھلے ہی سامنے آ کر کے اس بات کو نہ کہیں، لیکن یہ اندر ہی اندر بات ہمیشہ ہی کہی جاتی رہی ہے، اور خاص کر کے جب اسرائیل جب بھی یہ کہتا ہے کہ عرب دنیا جو ہے وہ پوری عرب دنیا جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے, اور عرب دنیا میں بھی تمام ایسے ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کا سپورٹ کرتے ہیں بھلے ہی وہ سامنے کھل کر کے نہ آئیں, تو اس میں کہیں نہ کہیں سعودی عربیہ جو ہے وہ ان کے ذہن میں ضرور ہوتا ہے جب اس طرح کی کوئی بھی بیان بازی یہاں اسرائیل میں ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ دونوں کا ہی موقف جو ہے وہ ایک ہے, لیکن کھل کر کے دونوں کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے.
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا. یمن میں سعودی عرب کی قیادت والی مشترکہ عرب فوج کی کارروائی کے حق میں اور مخالفت میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں, دنیا کے کئی ملکوں میں ہوئے. پاکستان کی سول سوسائٹی کا اس بارے میں کیا موقف ہے, اسے جاننے کے لیے میں نے وکیل اور شدت پسندی کے خلاف سول سوسائٹی کے سرگرم کارکن جبران ناصر سے بات کی.
میں اس سے آپ کا مطلب یہ سمجھوں گا کہ وہ ایکٹیوسٹ جو دہشت گردی کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں ان کا کیا رد عمل ہے, کیونکہ سول سوسائٹی کے زمرے کے اندر یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی تمام عوام آتی ہے, اور پاکستان کی عوام کے اندر آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو اس حق میں ہیں کہ پاک فوج جو ہے وہ یمن کے خلاف جارحیت ہو رہی ہے اس کو اپنا حصہ ڈالے. جو رائٹ رنگ کی اکثر جماعتیں ہوتی ہیں یہ بھی سول سوسائٹی کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں, مگر ہاں ایک مخصوص طبقہ ہے پاکستان کے اندر اور جس سے میرا بھی تعلق ہے, یہ سوچ کا ہے کہ پاکستان کو کسی اور جنگ میں کسی غیر کی جنگ میں, کیونکہ سعودی عرب سوا اس کے کہ ایک مسلم ملک ہے اور میرے خیال میں عقیدوں کی بنیاد پہ اگر ہم اتحاد کرنا بند کر دیں اور مصلحت کی بنیاد پہ اتحاد کیا جائے جو کہ ہر قوم ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, تو بہتر ہوگا اس ملک کے لیے بھی. پچھلی بار یہ ہیں جب کسی غیر کی جنگ میں پڑے تھے تو وہ سارا ہمارے پاس ہی دوبارہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا تھا افغانستان کے بعد. اگر اب ہم یمن میں جا کے کسی کا نام خون بہاتے ہیں تو میرے خیال میں کہ قتل وہاں ہوگا اور خون پاکستان میں بہے گا, تو ہمیں یہ حماقت ہرگز نہیں کرنی چاہیے.
تو مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پہ ذرا سا نظر ڈالیں جبران ناصر صاحب. پہلے ہی پاکستان میں فرقہ واریت بڑھ رہی ہے, اگر پاکستانی فوج سعودی عرب جاتی ہے تو کس حد تک پاکستان کے معاشرے کی باہمی اخوت کو یا بھائی چارے کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟
دیکھیں اگر اس جنگ کو اگر آپ یہ رخ دے دیتے ہیں کہ یہ شیعوں اور سنیوں کی جنگ ہے جو یمن کے اندر سعودی عرب میں کی جا رہی ہے, کیونکہ اکثر جب بھی ان ربلز کا ذکر کیا جا رہا ہے یمن سے وہ شیعہ ہوتی کا وہ لفظ بار بار استعمال کیا جا رہا ہے. اب اتفاق کی بات ہے کہ جو وہ یمن کی شیعہ ہیں میری نالج کے مطابق, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, وہ اتنا عشری شیعہ نہیں ہے, وہ پاپولیشن نہیں ہے جو پاکستان میں ایک کثرت کے اندر رہتی ہے کسی تعداد میں رہتی ہے. مگر ہاں اگر آپ اس چیز کو اس طرح دیکھیں کہ یہ شاید ایک فقہ واریت کی جنگ ہے اور پاکستان اس میں حصہ ڈال رہا ہے, اور سعودی عرب کی جنگ جو کہ فقہ واریت کو پھیلا رہی ہے اس میں حصہ ڈال رہا ہے, تو جو پاکستان کے اندر چاہے وہ مذہبی اقلیتیں ہوں یا اگر ہم فقوں کی بنیاد کے اوپر کوئی اقلیت دیکھیں کہ کون سا فقہ پاکستان میں تعداد میں کم ہے, اس کے اندر ایک ڈسٹرسٹ پیدا ہوگا اور پاکستان کے افواج کو بھی شک و شبے سے دیکھے گا, کیونکہ جنگ کرنے کی اگر کوئی وجہ ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل آپ نے کوئی کرائم کیا ہو, کسی ملک کی آپ سلامتی کو خطرہ پہنچا رہے ہوں. میری نالج کے مطابق تو یمن نے ابھی تک سعودی عرب کے اوپر ایک گولی بھی نہیں چلائی, نہ کوئی بم گرایا, نہ سعودی عرب کے اندر کوئی ابھی تک دھماکہ ہوا. یہ تو ایک مسلط ایک انیشیٹو لے کے سعودی عرب پریونٹیو جنگ کرنے جا رہا ہے جس میں پاکستان حصہ ڈال رہی ہے, اور وہ جس طرف آپ کا اشارہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر لوگ بھی نہ محسوس کریں تو پاکستان کے اندر ایسے گھیروں تو ضرور موجود ہوں گے جو کہ آگ کو بھڑکائیں گے.
یہ تھے وکیل اور شدت پسندی کے خلاف سرگرم کارکن کراچی سے جبران ناصر. سوئٹزرلینڈ میں ایران کے جوہری پروگرام پر ہونے والے تہران اور چھ عالمی طاقتوں کے مابین آج دوسرے دن میں مذاکرات جاری ہیں, اور آئندہ چند گھنٹوں کے دوران دونوں طرف سے ایک عمومی بیان جاری ہونے کا امکان ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بات چیت کا تازہ دور مذاکرات کا آئندہ مرحلہ شروع کرنے کے لیے کافی ہے, جس میں اگلے برس جون کے اختتام تک ایران کے ساتھ ایک جامع اور حتمی معاہدے کی کوشش کی جائے گی. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی, جو روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کی آواز سے شروع ہوتا ہے.
روسی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ امکانات بہت روشن اور امید افزا ہیں.
کہہ
رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کے بارے میں 100% یقین سے تو نہیں کہہ سکتا. ہاں اگر کوئی بھی اپنے مطالبے بہت زیادہ نہیں بڑھائے اور آخری موقع پر فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے بلکہ یہ کوشش کرے کہ سب کے مفادات کا توازن برقرار رہے تو مجھے یقین ہے کہ اب تک کے امکانات بہرحال روشن ہیں. ایرانی جوہری پروگرام پر ہونے والے بین الاقوامی مذاکرات میں شریک طرفین کے پاس وقت بہت کم ہے. ایک طرف ایران ہے تو دوسری طرف امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چین اور جرمنی ہے، جبکہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ بھی اس بات چیت میں شریک ہیں. طرفین نے کسی ابتدائی معاہدے تک پہنچنے کے لیے جو حتمی میعاد مقرر کی تھی وہ آج ختم ہو رہی ہے. کل روسی وزیر خارجہ بات چیت سے اٹھ کے چلے گئے تھے اور ان کے ترجمان نے کہا تھا کہ اگر ایران کے ساتھ معاہدے کا کوئی حقیقی امکان پیدا ہوگا تو وہ بات چیت میں دوبارہ شامل ہو جائیں گے. آج روسی وزیر خارجہ کی بات چیت میں واپسی سے یہ امکان بڑھ گیا ہے کہ طرفین کسی سمجھوتے کے قریب ہیں. ان مذاکرات سے اسرائیل، سعودی عرب اور امریکہ کی حزب اختلاف کی جماعت ریپبلکن پارٹی سخت نالاں ہیں، مگر صدر اوباما کی انتظامیہ ایران کے ساتھ ابتدائی معاہدے تک پہنچنے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ایران جوہری بم نہ بنائے، اور اگر آج کوئی ابتدائی معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو کم سے کم ایک سال تک اتنا جوہری مواد بنانے سے باز رکھا جائے جس سے وہ ایک ایٹم بم بنا سکے. ایران کا مفاد یہ ہے کہ معاہدہ ہونے سے اس پر برسوں سے عائد پابندیاں بڑی حد تک نرم ہو جائیں گی اور وہ اپنی معاشی حالت اور سفارتی تعلقات کو مزید بہتر بنا سکے گا. مگر نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ دونوں طرف کے حکام کے امید افزا بیانات کے باوجود سمجھوتے کی راہ میں اب بھی کئی چیزیں حائل ہیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ کل کی بات چیت نے چیزیں مزید واضح کی ہیں، مگر ان کے بقول اب بھی کئی مسائل موجود ہیں اور سب کو کل یعنی آج کی حتمی تاریخ کی اہمیت کا پتہ ہے. چین کے وزیر خارجہ وینگ یی نے کہا کہ بات چیت آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور وہ محتاط حد تک پر امید ہیں. طرفین کی کوشش ہے کہ آج رات تک کسی ایسے سیاسی فریم ورک پر اتفاق ہو جائے جس کی مدد سے اگلے برس 30 جون تک ایران کے ساتھ حتمی اور جامع معاہدہ کیا جا سکے. ایران کے سینئر مذاکرات کار عباس عراقچی نے کل ایک ایرانی ٹی وی سے گفتگو میں کہا تھا کہ وہ ممکنہ معاہدے کے بارے میں پر امید ہیں، مگر بات چیت میں شامل وزراء فی الوقت یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ آیا وہ تمام مسائل کو حل کرنے کے قریب ہیں یا نہیں.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ آپ کے لیے احمد رضا نے تیار کی تھی. عراقی افواج نے ایک کامیاب کارروائی کے بعد ملک کے شمال میں واقع ایک اہم شہر تکریت کے بعض علاقوں کو داعش جنگجوؤں کے قبضے سے چھڑا لیا ہے، لیکن شہر کے باقی حصوں پر قبضے کے لیے لڑائی ابھی جاری ہے. واضح رہے کہ عراق کی افواج کو اس کارروائی میں شیعہ ملیشیا کی مدد حاصل ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ اطہر کاظمی کی زبانی.
عراقی فوج کا کہنا ہے کہ وہ تکریت میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو حکومتی عمارتوں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی ہے. سابق صدر صدام کے ایک محل جس پر دولت اسلامیہ کے جنگجو قابض ہیں کے قریب بھی شدید جھڑپیں ہوئی ہیں. گزشتہ دو ہفتوں سے فوج، اس کے اتحادی قبائل اور شیعہ ملیشیا تکریت پر قبضے کی کوشش کر رہے تھے، مگر انہیں کامیابی نہیں ہو رہی تھی. ہمارے نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ شہر میں سرکاری عمارتوں پر حکومتی قبضہ ایک اہم پیش رفت ہے. تکریت صوبہ صلاح الدین میں واقع ہے اور صوبے کے گورنر عمار حکمت کا کہنا ہے کہ شہر کے 40% علاقوں پر سرکاری افواج کا قبضہ ہے. حالیہ دنوں میں عراقی حکومت کی درخواست پر امریکہ نے تکریت میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر فضائی بمباری کی تھی. خیال رہے کہ تکریت سابق صدر صدام کا آبائی شہر ہے اور اس پر سے دولت اسلامیہ کا قبضہ چھڑانے کے لیے عراقی فوج اور شیعہ ملیشیا نے 2 مارچ سے کارروائی کا آغاز کیا تھا اور اتحادیوں کی فضائی مدد نہ ہونے کے باوجود بڑی تیزی سے پیش قدمی کی تھی. تاہم شہر کے مرکز میں دولت اسلامیہ کی جنگی رکاوٹوں کی وجہ سے پیش قدمی رکی ہوئی تھی.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ اطہر کاظمی کی زبانی. بھارتی سپریم کورٹ نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق نائب وزیر اعظم لال کرشن آڈوانی سمیت پارٹی کے کئی اعلی رہنماؤں کو بابری مسجد کے انہدام کے سلسلے میں نوٹس جاری کیا ہے. ایودھیا کے ایک عرضی گزار نے سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ایک درخواست میں کہا تھا کہ انہیں توقع نہیں ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد سی بی آئی بی جے پی کے اعلی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے کوئی قرار واقعی کوشش کرے گی. دہلی سے شکیل اختر.
سپریم کورٹ نے یہ نوٹس ایل کے اڈوانی، کلیان سنگھ، اما بھارتی، ونے کٹیار اور مرلی منوہر جوشی سمیت بی جے پی اور وشنو پرشد کے 18 اعلی رہنماؤں کو جاری کیا ہے. اڈوانی سمیت ان سبھی رہنماؤں کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ نے بابری مسجد گرانے کی سازش کا الزام مسترد کر دیا تھا۔ سی بی آئی کو الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنی تھی، جو برسوں بعد بھی اس نے داخل نہیں کی ہے۔ 77 سالہ حاجی محبوب بابری مسجد کے مقدمے میں مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں داخل کی گئی اپنی درخواست میں کہا ہے کہ سیاسی صورتحال بدل چکی ہے، اور چونکہ وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ خود اس مقدمے میں ملزم ہیں اور سی بی آئی ان کے کنٹرول میں ہے، اس لیے انہیں توقع نہیں ہے کہ سی بی آئی غیر جانبداری سے کام لے گی۔ حاجی محبوب نے سپریم کورٹ کے نوٹس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورٹ کا، کہ جو حقیقت ہے وہ سامنے آئی اور جو اس میں ملزم ہیں وہ بھی سامنے آ گئے، اور ان کو نوٹس دی گئے کہ ایک ہفتے میں سب پیش ہوں، اور جو انصاف ہوگا اللہ چاہے گا ہمارے حق میں ہوگا۔
بابری مسجد کے مقدمے کے وکیل ظفریاب جیلانی کا کہنا تھا کہ جب بھی یہ محسوس ہوا کہ انصاف کا عمل سبتاج ہو سکتا ہے، انہوں نے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا ہے۔ ظفریاب کہہ رہے تھے کہ اس مرحلے پر میں محسوس ہوا کہ سی بی آئی قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق کام نہیں کر رہی ہے، اس لیے ہم نے حاجی محبوب کے توسط سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ بی جے پی کے ترجمان شاہنواز حسین نے کہا کہ اس نوٹس کو صرف قانون کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔
یہ قانونی پرکریا ہے اور یہ عدالت کا معاملہ ہے، اور عدالت میں اپنا پکش یہ لوگ بھی رکھ رہے ہیں، پہلے بھی رکھا ہے۔
کانگریس کے سینئر رہنما دگ وجے سنگھ نے کہا کہ بابری مسجد کے نظام کے 20 برس سے زیادہ گزر چکے ہیں اور ابھی تک انصاف نہیں ملا ہے۔
23 سال ہو گئے اس گھٹنا کو، اور ابھی تک نیائے پالیکا نیائے نہیں کر پائی ہے۔ اگر وہ نردوش ہیں تو چھوڑ دینا چاہیے، ان کو بری کر دینا چاہیے، لیکن اگر دوشی ہیں تو دنڈ ملنا چاہیے۔
ادھر بابری مسجد کی ملکیت کا مقدمہ لڑنے والے ایودھیا کے بزرگ شہری محمد ہاشم انصاری نے بھی سپریم کورٹ کے نوٹس پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سی بی آئی کو 4 ہفتے کا وقت دیا ہے، اور اس سے پوچھا ہے کہ اس نے اڈوانی اور بی جے پی کے دیگر سینئر رہنماؤں کے خلاف سازش کا مقدمہ خارج ہونے کے برسوں بعد اس فیصلے کے خلاف ابھی تک اپیل کیوں نہیں دائر کی۔ ایودھیا کی بابری مسجد کو دسمبر 1992 میں بی جے پی کے اعلیٰ رہنماؤں کی موجودگی میں ہزاروں ہندوؤں نے منہدم کر دیا تھا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے امن کمیٹی کے مقامی سربراہ کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ 2 رضاکار شدید زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
یہ واقعہ علاقہ گمل میں کوٹ سید بادشاہ کے قریب پیش آیا۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد راستے میں گھات لگا کر بیٹھے تھے، اور جب امن کمیٹی کے سربراہ شیرپاؤ محسود اپنے رضاکاروں کے ہمراہ وہاں سے جا رہے تھے تو ان پر شدید فائرنگ کی گئی۔ پولیس کے مطابق اس حملے میں 2 رضاکار انور اور وسیم زخمی ہوئے ہیں۔ ٹانک کے ضلع پولیس افسر کفایت اللہ خان وزیر نے بی بی سی کو بتایا کہ اس علاقے میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔
لا انفورسمنٹ ایجنسی پلس امن کمیٹی کو وقتاً فوقتاً آتے ہیں، ہم بھی الارٹ رہتے ہیں، تانے والے بھی الارٹ رہتے ہیں، یہ بھی الارٹ ہوتے ہیں، تو وہاں پر بہت سے واردات ہم نے اطلاع ملتے ہی وقت سے پہلے ہم نے ناکام بنا دی ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کوٹ سید بادشاہ کا یہ علاقہ ٹانک سے جنوبی وزیرستان کی جانب جانے والے راستے کے قریب واقع ہے۔ ٹانک میں امن کمیٹی کے رہنما اور رضاکاروں پر یہ کوئی پہلا حملہ نہیں تھا۔ گزشتہ سال فروری میں امن کمیٹی کے ایک سربراہ اور ایک رضاکار شدت پسندوں کے ساتھ جھڑپ میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی طرح سال 2013 میں ٹانک میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے امن کمیٹی کے 2 رضاکاروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ خیبر پختونخوا اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شدت پسندوں کے خلاف مقامی سطح پر حکومت کی حمایت سے امن کمیٹیاں اور امن لشکر کے نام سے مسلح گروپ تشکیل دیے گئے تھے۔ یہ کمیٹیاں اور لشکر بعض علاقوں میں مؤثر رہے، لیکن کچھ مقامات پر ان کے خلاف شکایات بھی موصول ہوئی تھیں۔ پشاور کے مضافات میں بڈابیر اور متنی کے علاقے میں بھی یہ لشکر بنائے گئے تھے، لیکن کوئی 2 سال پہلے حکومت نے ان کمیٹیوں سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں گزشتہ سال جون میں آپریشن ضرب عزم کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ متاثرین کی واپسی کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں بکاخیل پناہ گزین کیمپ سے 62 خاندانوں پر مشتمل 219 افراد کا قافلہ فوج کی حفاظت میں روانہ ہوا۔ ہمارے ساتھی رفت اللہ اورکزئی بھی اس قافلے کے ہمراہ شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی تک گئے اور انہوں نے وہیں سے یہ رپورٹ دی۔
تحصیل سپین وام کے باشندے صابر شاہ اور اس کی خاندان کے لیے آج کا دن اچھی خبر لایا ہے۔ متاثرین کی کیمپوں میں 8 ماہ تک مشکلات جھیلنے کے بعد اب وہ اپنے گھر روانہ ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ خوشی کے جذبات کے ساتھ ساتھ انہیں چند خدشات بھی ہیں۔
ہم جب کیمپ میں آئے تو ہمیں کئی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں شدید گرمی تھی، پانی نہیں تھا۔ اب ہم واپس تو جا رہے ہیں لیکن وہاں ہمیں پائیدار امن چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصے کے بعد ہمیں دوبارہ گھر بار چھوڑنا پڑے۔
تحصیل سپین وام کے علاقے شامیری سے تعلق رکھنے والے 62 خاندانوں پر مشتمل ایک قافلے کو آج صبح باکاخیل کیمپ سے فوج کی سخت نگرانی میں ان کے گھروں تک پہنچایا گیا۔ مختلف اداروں سے منسلک صحافیوں کی ایک ٹیم کو بھی شمالی وزیرستان کے علاقے میریلی تک جانے کی اجازت دی گئی۔ میریلی وہ علاقہ ہے جو شدت پسندوں کا گڑھ تھا اور جہاں سے آپریشن ضرب عصب کے دوران 100% نقل مکانی ہوئی تھی۔ حکومت کے مطابق شمالی وزیرستان کے متاثرین کی واپسی کا عمل 2 مرحلوں میں 1 سال کے دوران مکمل کیا جائے گا۔ تاہم بعض قبائل کی جانب سے اس طویل واپسی کے منصوبے پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ اکثر متاثرین کا موقف ہے کہ حکومت کو پہلے ان علاقے کے لوگوں کو بھیج دینا چاہیے تھا جہاں سے 100% نقل مکانی ہو چکی ہے۔ ادھر فوج کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں تعمیر نو اور بحالی کا کام متاثرین کی واپسی کے ساتھ ساتھ جاری رہے گا۔ باکاخیل کے متاثرین کیمپ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شمالی وزیرستان میں بحالی اور تعمیر نو کے انچارج میجر جنرل اختر راؤ نے بتایا،
پہلے مرحلے میں آج سے شمیری گاؤں جو میر علی میں ہے اس کے لوگ الحمدللہ ادھر موجود ہیں اور واپس جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ٹی ڈی پیز آپریشنز کے 3 پہلو ہیں، 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ریلیف ایفرٹس ہے جو پچھلے 9 مہینے سے جاری ہیں اور جاری رہیں گی۔ دوسرا حصہ ریٹرن ہے جو آج سے شروع ہو چکی ہے، اور تیسرا حصہ ریکنسٹرکشن ہے جو پچھلے 2 مہینے سے جتنے بھی شمالی وزیرستان کے علاقے تھے ان میں ریکنسٹرکشن کا کام جاری ہے۔ 35,000 روپیہ پر فیملی، 25,000 روپیہ اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے اور 10,000 روپیہ زونگ سم کے ذریعے وہ ہر خاندان کو دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 1 ماہ کا راشن، ٹینٹس اور حکومت اور فوج کی طرف سے تحائف۔
ادھر حکومت شمالی وزیرستان کی قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کر رہی ہے جس کے تحت تمام قبائل کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے علاوہ حکومت اور سیکیورٹی فورسز کے تحفظ کے بھی ذمہ دار ہوں گے۔ تاہم قبائل نے معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ شمالی وزیرستان کے نمائندہ جرگہ کے ایک قبائلی سردار ملک نثار علی خان داؤڑ کا کہنا ہے کہ معاہدے پر اس وقت تک دستخط نہیں کیے جائیں گے جب تک وہاں امن و امان کی ذمہ داری فوج کے ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے کہا،
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو باپ دادا سے جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان سے پہلے جب انگریز یہاں آیا تھا انہوں نے ہمارے لیے ایک قانون بنایا ہے جسے لوگ ایف سی آر کہتے ہیں۔ اسی ایف سی آر کے تحت ہم نے پہلے بھی زندگی گزاری ہے، آج بھی ہم اسی ایف سی آر کے تحت زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ وہ ایف سی آر جس کے وہ امپلیمنٹیشن پولیٹیکل انتظامیہ کرنے کی فوج۔
لیکن دوسری طرف فوج کا دعویٰ ہے کہ تمام قبائل نے بخوشی معاہدے کی شرائط ماننے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ایک بار پھر میجر جنرل اختر راؤ،
جو کچھ بھی معاہدہ ہو رہا ہے وہ دونوں حکومت اور قبائل کی بائمی رضامندی سے ہو رہا ہے، اور کوئی اور انڈر ایف سی آر ہو رہا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس میں کسی پہ کوئی دباؤ ڈالا جائے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک ون ون سچویشن ہوگی اور دونوں پارٹیز کی بائمی رضامندی سے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی یہ والنٹری ریٹرن فارم بھی یہ بھر کے جا رہے ہیں خود، اس کا مطلب ہے ہم جاننا چاہتے ہیں اور اس میں یہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ یہ خود لے رہے ہیں۔
شمالی وزیرستان کے متاثرین کی واپسی تو شروع ہو گئی ہے، لیکن اپنے پیچھے وہ یہ سوال ضرور چھوڑے جا رہے ہیں کہ ان علاقوں میں حکومت نے کیا کوئی انتظامی ڈھانچہ کڑا کیا یا صرف شدت پسندوں کی بدخلی اس کارروائی کا واحد ہدف تھا۔ رفت اللہ اورکزئی، بی بی سی، میرلی، شمالی وزیرستان۔
پاکستان میں جمعہ اور اتوار بازار تو معمول ہے، لیکن وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سالانہ 8 بازار کی روایت بھی کہیے مضبوط ہو رہی ہے۔ درجنوں فنکاروں نے سینکڑوں فن پارے نمائش اور فروخت کے لیے پیش کیے۔ ہمارے نامہ نگار ہارون رشید سے رہا نہ گیا وہ بھی گیلری 6 میں منعقدہ اس نمائش کو دیکھنے کے لیے پہنچے. اور بھلا بتائیں ایسا کیسے ہوتا کہ وہ آپ کے لیے رپورٹ تیار نہ کرتے اور نہ سنائی جاتی؟
سیاستدانوں، عمراء اور سرکاری افسران کے شہر اسلام آباد کو فنون لطیفہ کے شعبے میں بھی اپنی جگہ بنانے میں مدد یہاں ہر سال باقاعدگی سے منعقد ہونے والے آرٹ بازار نے دی ہے. گیلری 6 نامی اس ادارے نے گزشتہ برسوں کی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال اس نمائش کو محض ایک دن سے بڑھا کر 2 روز کے لیے کر دیا. گیلری کے کیوریٹر ڈاکٹر ارجمن فیصل سے بات کی اور اس بازار کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے یہی جاننے کی کوشش کی. ڈاکٹر ارجمن فیصل:
اس میں اسٹوڈنٹس جو کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام لے کے آتے ہیں بیچنے، جو ینگ گریجویٹس ہیں ابھی ابھی پاس ہوا ہے وہ لوگوں سے متعارف ہو جاتے ہیں، جو اسٹرگلنگ آرٹسٹ ہیں اتنے ویل اسٹیبلشڈ ابھی نہیں ہیں کہ گیلریز انہیں جگہ دے سکیں، ان کو اعلیٰ اپنا کام لا کر کے بیچنے کا موقع ملتا ہے. اور اس طرح سے ایک بائر اور آرٹسٹ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں اور وہ بات چیت کر کے، اور تو ان کو ڈائریکٹ فیڈ بیک بھی ملتا ہے اور ایک موقع ملتا ہے لوگوں کو کہ سستے داموں اچھی پینٹنگز خرید لیں، تو ایک سالانہ ایک موقع دیتے ہیں خوشیاں شیئر کرنے کا.
اس مرتبہ 1000 کے لگ بھگ فن پارے نمائش اور فروخت کے لیے رکھے گئے ہیں. ڈاکٹر ارجمن فیصل سے پوچھا کہ اسکول کالجوں سے تو ہر سال فائن آرٹس کے سینکڑوں طلبہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، تو وہ کن کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟
زیادہ تر جو ہیں ہم ان کے ٹیچرز کے تھرو کرتے ہیں اور وہ ٹیچرز پھر سلیکٹ کر کے ان میں سے بھیجتے ہیں. ہم نے اسٹالس کم لگائے، ورنہ باہر بھی اسٹالس ہوتے ہیں تو زیادہ لوگوں کو موقع ملتا ہے، تو اس دفعہ ہم نے اس لیے 2 دن کیا اور اسے تقسیم کیا 2 دن میں اور ٹیچروں کے تھرو آرٹسٹوں کو سلیکٹ کیا.
ثنا شاہد جیسی نوجوان فائن آرٹس کی طالبہ کے لیے یہ نمائش کسی غنیمت سے کم نہیں، انہیں معروف پینٹروں کے ساتھ کندھے ملا کر آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. ثنا شاہد 3 سال سے اس نمائش میں اپنی صلاحیت کا اظہار کرتے آ رہی ہیں.
کافی پروموشن ملی ہے، کافی کانفیڈنس ملے ہے، موٹیویشن ملی ہے، کیونکہ لوگ آتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور لوگ آ کے پروموٹ بھی کرتے ہیں آپ کا کام آگے، اور اپنے فرینڈس کو بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے دیکھو اور پھر سارے اپریشیٹ کرتے ہیں.
اس 2 منزلہ گیلری میں کہیں اللہ کے نام، آیتیں اور کہیں شیشوں کے دلکش نقش آرٹسٹ کی سوچ اور صلاحیت منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام آباد میں اس سال بظاہر موسم بہار میں تاخیر کا مداوع اس گیلری میں بکھرے شوخ رنگوں کے ذریعے کرنے کی بھی ایک کوشش کی گئی ہے. ثنا شاہد سے ان کی 25,000 روپے مالیت کی پینٹنگ سمجھنے کی کوشش کی.
یہ 2 جو ہے یہ میرے تھیسس کا کام ہے. گیم ہوتی ہے لوڈو، اس کے اوپر بیس کرتے ہیں. لوڈو اور بورڈ گیمز کے اوپر مینلی تھا میرا کانسیپٹ، وہ یہ تھا کہ بورڈ گیمز جو ہیں وہ فیملیز کو کنیکٹڈ رکھتی ہیں اور جو بچے ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے اندر ایک سینس آتی ہے بورڈ گیمز کھیل کے کہ آپ نے جیتنا ہے، اور سینس آف ڈوئنگ بیٹر اور سینس آف وننگ.
لیکن اس میں تو صرف لوڈو کا ایک حصہ نظر آ رہا ہے، کچھ گیٹیاں ہیں.
ہاں جی،
اور چند انگلیاں ہیں.
اس کا مینلی کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ جو لوڈو کا جو بیچ والا پگنے والا ایریا ہوتا ہے وہ، اس کو میں نے ایک ہائی رائز دے دی ہے پلیٹ فارم کی طرح، اور اس کے اوپر ایک گوٹی رکھ دی ہے لوڈو کی کہ وہ گوٹی جو ہے وہ جیت گئی ہے. تو بچوں کے لیے یہی ایک ڈریم ہوتی ہے اور اب وہ ڈریم جو ہے وہ اصل ہو گئی، ریالٹی بن گئی.
گیلری کے کونے میں فلمی آرٹ کے نمونوں نے ماضی کے سینما گھروں کے باہر لگے بل بورڈز کی یاد بھی تازہ کر دی. جیب نے زیادہ معروف اور مہنگے فنکاروں کے کام سے تو دور رکھا، لیکن نئے پینٹروں نے خالی ہاتھ اس نمائش سے لوٹنے سے بچا لیا. ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد.
فنکاروں کا ہاتھ، فلمی اداکاروں کی کہانیاں، بہاروں کے رنگ اور آیات قرآنی اور نام خداوند. گیلری 6 کا احوال آپ کے لیے ہارون رشید نے تیار کیا تھا. اسلام آباد میں لگتا ہے اب فن پارے، فن اور خود فنکاروں کی قدر کی جانے لگی ہے. تو صاحبہ، یہاں سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر محبارہ صفدر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے خرم عبید، لندن سے کارلا وندر کیمپ. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سب سے اجازت چاہوں گا. سیربین سننے کا شکریہ، لیکن رکیں، خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنتے چلیں. یہ ذمہ داری ہے معصومہ ملک کی.
پاکستان کے اعلی سیاسی و عسکری حکام کا ایک وفد وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں سعودی عرب پہنچا ہے، جہاں وہ سعودی حکام سے یمن کی صورتحال اور سعودی عرب کی سلامتی سے متعلق امور پر بات چیت کریں گے۔ پاکستان میں شمالی وزیرستان کے آئی ڈی پیز کی واپسی کا پہلے مرحلے میں آج بکاخیل پناہ گزین کیمپ سے 62 خاندانوں پر مشتمل 219 افراد فوج کی حفاظت میں اپنے گھروں کو لوٹے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دھڑے جماعت الاحرار کے ترجمان احسان اللہ احسان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے علاقے علی زئی میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملہ کر کے انہیں جانی نقصان پہنچایا ہے، تاہم اس بارے میں ابھی فوج کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کا کہنا ہے کہ ڈونرز ممالک نے شام کے لیے انسانی بنیادوں پر 3 ارب 80 کروڑ ڈالر کی امداد کا وعدہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔